حالات حاضرہ میں متعدد مختلف قابل توجہ موضوعات ہیں جن میں ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی. ملکی موضوعات میں ناگوار بھی ہیں حادثات کے, زیادہ تر ناگواریاں ہی ہیں. ان میں سر فہرست تازہ ترین جو دہشت گردی کا واقعہ بلوچستان میں پیش آیا ہے, کراچی گوادر ہائی وے کے اوپر, کہ دہشت گردوں نے چند بسوں سے افراد کو شناختی کارڈ دیکھ کے باقاعدہ اتارا ہے. متعدد پانچ چھ بسیں روک کر ان کے شناختی کارڈ چیک کیے ہیں اور مخصوص ناموں سے شناخت کر کے لوگوں کو, 16 کے قریب افراد کو اتارا ہے, انہیں گولیاں مار کے بے دردی سے قتل کیا ہے. 14 ظاہراً شہید ہوئے ہیں اور 2 کسی طرح جان بچا لی انہوں نے. کہ ابھی تک اس واردات کی تفصیل عمدن بیان نہیں کی جا رہی, چونکہ ایک تو علاقہ بھی دسترس سے باہر ہے عام لوگوں کی رسائی سے, سرکاری طور پر بھی اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتے. اس میں کچھ سرکاری دوست شاید 2 ابھی تک بیان ہوئے ہیں کہ سرکاری اہلکار ہیں 2, لیکن ناموں سے, جس طرح کے نام مقتولین و شہداء کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی, لیکن زیادہ تر احتمال قوی ہے, بلکہ جیسے نام ذکر کیے جا رہے ہیں کہ وہ سب ملت تشیع سے ہی تعلق رکھتے ہیں, مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے ہیں, جو کہ اس طرح کی پہلے وارداتیں ہو چکی ہیں بلوچستان کے اندر بھی, جہاں بسوں سے شناخت کر کے شناختی کارڈ دیکھ کے اتارا گیا, یا جہاں شمالی علاقوں میں جو سانحہ ہوا تھا لولو سر میں, وہاں بھی ایسا ہی مشابہ واقعہ ہوا تھا, اور طریقہ واردات بھی وہی ہے جو عموماً عالمی دہشت گردوں کا ہے, داعش, القاعدہ, طالبان, اس طرح کے گروپوں کا طریقہ کار تھا. اور اس سے پہلے ایک اور خوفناک عمل ہونے والا تھا, لیکن بر وقت سرکاری اداروں کی آگاہی سے اور مداخلت سے وہ نقصان نہیں ہوا. پشاور کے اندر, پشاور کے معروف علاقے حیات آباد میں دہشت گرد کیمپ تھا, باقاعدہ گھر تھا ان کا, اور اس گھر کے اندر وہ پناہ گزین تھے. وہ بڑی دہشت گردانہ کارروائی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن سیکیورٹی اداروں کو وقت پر معلوم ہوا اور انہوں نے گراؤ کر کے وہیں پر اس گھر کے اندر انہیں قتل کیا, اور پورا گھر دھماکے سے زمین بوس کر دیا اور اس کے اندر وہ دب گئے. یہ دوسرا واقعہ ہوا تھا, اور اس سے پہلے ہزار گنجی کا واقعہ کوئٹہ کے اندر ہوا تھا, جس کے بعد کوئٹہ کے لواحقین شہداء کے انہوں نے دھرنا دیا, اور بعض دیگر مومنین نے و شہریوں نے, اور اس دھرنے کے بعد البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ کامیاب ترین دھرنا, جو ابھی تک دھرنا دینے والوں کے مقاصد کے لحاظ سے کامیاب ترین دھرنا, اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ فوراً پہنچ گئے وزیر داخلہ, پہنچے وہاں پر سابقہ وزیر داخلہ, جو آج کل سے سابقہ وزیر داخلہ ہو چکے ہیں شہریار افریدی, وہ پہنچے, ان کے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر خاص پہنچے, اور پھر اس کے بعد صدر مملکت وہاں پر گئے, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان وہاں پر گئے, اور وزیر اعظم کو جانا تھا لیکن وزیر اعظم اعلان کے بعد نہیں گئے, چونکہ انہوں نے اپنی کابینہ میں رد و بدل شروع کر دیا ہے, جس کی طرف ابھی اشارہ ہوگا. اب یہ تین دہشت گردی کے بڑے واقعات ایک ہفتے کے اندر اندر رونما ہوئے, اور باوجود ان دعووں کے کہ دہشت گردی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، دہشت گردی کے نیٹ ورک ختم ہو گئے ہیں، دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اتنے واقعات شدت کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اب جو مزید دہشت گردوں نے باقاعدہ نشریات کے ذریعے اور پمفلیٹ کے ذریعے اور دیگر پیپرز کے ذریعے سے اعلان کیا ہے اور سوشل میڈیا پر اپنی آئندہ کی کاروائیوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ زیادہ کھل کر اقدام کریں گے، خصوصاً ملت تشیع کے خلاف باقاعدہ انہوں نے یہ حرکات شروع کر دی ہیں بلوچستان میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں خصوصیت کے ساتھ، یہاں ان دو علاقوں میں، لیکن ظاہر ہے جب ایک مشرق و مغرب میں لہر پھوٹتی ہے چلتی ہے تو باقی ملک خود ہی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ دہشت گردی، جیسا بارہا اشارہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی بہت راسخ اور پختہ ناسور بن گیا ہے، اور ہر چند ریاستی سطح پر دعوے ہیں اس کے خاتمے کے، لیکن آثار خاتمے کے نہیں ہیں۔ بیچ میں وقفہ ہے اس وقت، جس طرح پہلے پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، اس طرح کے چند سال سے حالات نہیں ہیں، لیکن اس سے یہ توہم نہ ہو کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے یا ان کے نیٹ ورک ٹوٹ گئے ہیں، چونکہ دہشت گردی کے خلاف جتنی کارروائی ہوئی ہے یہ ساری دہشت گردی کی شاخوں اور پتوں کے اوپر ہوئی ہے، دہشت گردی کی جڑوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ تین بڑی جڑیں دہشت گردی کی پاکستان کے اندر موجود ہیں، جن تین ارکان نے مل کر پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز کیا ہے، اس کی کاشت کی ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کی نگہداری اور نگہداشت کی ہے، اور اس کی حفاظت کی ہے، اور ابھی تک اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ جڑیں ابھی تک باقی ہیں، ان میں سب سے پہلے نظریاتی منبع دہشت گردی کا تکفیری سوچ، ایسے مذہبی، قومی اور سیاسی نظریے جو دوسروں کے قتل کا جواز فراہم کرتے ہیں نظریاتی بنیادوں پر باقاعدہ دلیلوں کے ذریعے سے، اس جڑ کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، ایک فرد بھی متہم آج تک نہ پکڑا گیا، نہ اس پہ مقدمہ چلایا گیا، نہ اس کی مذمت کی گئی۔ جو لوگ دوسروں کے قتل کا، مسلمانوں کے قتل کا، مسالک و مذاہب کے قتل کا جواز فراہم کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کے قتل کا جواز فراہم کرتے ہیں نظریاتی اور مذہبی طور پر، اس عنصر کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، نہ یہ کہ معلوم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے تکفیری سوچ کہاں تھی، کہاں پنپتی ہے، کہاں بنتی ہے، کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ فتاوا دیے ہوئے تھے، ان مفتیوں کے نیچے اپنی مہریں ہیں، ان کی کتابیں باقاعدہ چھپی ہوئی ہیں، سرکاری اداروں کے پاس موجود ہیں، اور مذہبی اداروں میں اور لوگوں کے گھروں میں اور لائبریریوں کے اندر موجود ہیں وہ کتابیں، جن کے اندر مصنفین نے اپنے نام کے ساتھ دوسرے انسانوں کے اور مذاہب کے قتل کے جواز کے فتاوا دیے ہوئے ہیں یا نظریات بیان کیے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے، اور اس کو نہیں چھیڑا گیا، دہشت گردی کے خلاف جتنی کاروائیاں ہوئی ہیں اس رکن کو بالکل نہیں چھیڑا گیا۔ دوسرا رکن سرکاری سرپرستی ہے، ریاستی سطح پر دہشت گردی کی کاشت، وہ لوگ متولی دہشت گردی کے جنہوں نے اس نظریاتی طبقے کی پشتیبانی سے، ان کی تعاون سے اور مدد سے عملی طور پر ریاستی وسائل بروئے کار لا کر اور ریاستی عہدوں سے استفادہ کر کے انہوں نے باقاعدہ ملک کے اندر دہشت گرد تربیت کیے ہیں، دہشت گردوں کی سرپرستی کی ہے، دہشت گردوں کی حمایت کی ہے، دہشت گردوں کی ہمدردیاں کی ہیں، دہشت گردوں کو جیلوں سے بچایا ہے، انہیں بری کیا ہے، انہیں آزاد کیا ہے، ان کی لیڈرشپ کو سرپرستی دی ہے اور انہیں تحفظ دیا ہے ریاستی سطح پر۔ یہ عنصر ابھی تک باقی ہیں، ان میں سے ایک فرد آج تک بلا کے کسی عدالت میں کسی میڈیا میں اسے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم نے یہ بنائے ہیں، یہ دہشت گردی کے جتنے نیٹ ورک ہیں، جتنے سلسلے ہیں، یہ ہم نے وقت کی ضرورت کے مطابق بنائے ہیں۔ ابھی تازہ ترین بیان یہی وزیر اطلاعات جو سابق ہو چکے ہیں، کل سے بہت سارے وزیر سابقہ وزیر ہو گئے ہیں، وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں تبدیلی کی ہے، اور 8 مہینوں سے قوم جن وزیروں کو برداشت کر رہی تھی، بلکہ برداشت سے بھی کام باہر ہو گیا تھا، کل سے وزیر اعظم نے انہیں ہٹا دیا ہے۔ ان میں سے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب تھے، جو ہر روز کئی بیان داغتے تھے بلکہ پھینکتے تھے، انہیں ہٹا دیا۔ ان کا یہ بیان تھا کہ یہ دہشت گرد جتنی بھی تھے، یعنی کل عدم تنظیموں کا انہوں نے نام لیا ہے کہ یہ کل عدم تنظیمیں، یہ باقاعدہ ریاستی سطح پر بنائی گئی ہیں، ریاستی اداروں نے بنائی ہیں، نام لیا انہوں نے کہ یہ 1980 کی دہائی میں تشکیل دیے گئے، ریاستی وسائل سے یہ سب کچھ قائم کیا گیا تھا، اور اس طرف کوئی جج نہیں آتا، اس طرف میڈیا کا کوئی اینکر نہیں آتا، اس طرف کوئی مذہبی قائد لیڈر نہیں آتا، بیان نہیں دیتا، اس طرف کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں آتا۔ ملک بچانے کے جتنے دعوے دار ہیں دہشت گردی سے ملک کو پاک کرنے والے، وہ ان کی طرف نہیں آتے، اشارہ بھی نہیں کرتے کہ یہ لوگ اصل ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اور تیسرا عنصر جو پہلے سے زیادہ پاکستان میں مضبوط ہو گیا ہے، وہ ہے عربی پیسہ، عربی ممالک، اور 3 ملک بلکہ 3 سے زیادہ تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جس میں لیبیا سب سے زیادہ پاکستان میں پہلے دہشت گردی کا آغاز کرنے والا ملک لیبیا ہے، اس کا معدوم اور مفقود لیڈر لیبیا کا معمر کرنل قذافی، وہ ایک شعبدہ باز دنیا سیاست کا اور اسلامی دنیا کا رنگیلا، اس نے پاکستان کے اندر آغاز کیا ہے دہشت گردی کا باقاعدہ کھل کے۔ پاکستان کے دہشت گرد جنہوں نے جہاز اغوا کیے، جنہوں نے یہاں پر قتل عام کیا، جنہوں نے سکھایا، یہ وہاں سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد قطر نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے اندر کاشتکاری کی ہے دہشت گردی کی، متحدہ عرب امارات، یو اے ای پاکستان کے دوست ممالک میں سے سب سے بڑا دوست، منافق ترین دوست، اس نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی تقویت کی ہے، اور سب سے بڑھ کر جس نے امامت کی ہے پاکستان میں دہشت گردی کی، وہ سعودی عرب ہے، جنہوں نے سرکاری سطح پر بھی اور غیر سرکاری سطح پر بھی پاکستان میں بھرپور طریقے سے تقویت کی ہے۔ یہ عربی پیسہ ابھی تک پہلے سے کہیں زیادہ اب پاکستان کی طرف آ رہا ہے، اور دہشت گردی کی اصل رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اور جب تک دہشت گردی کے تن میں یہ خون ہے اور زیادہ خون ہے اور مضبوط خون ہے، اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہوگی، اور یہ 3 عامل ایسے ہیں جسے چھیڑا نہیں گیا۔ جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں سرکار فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، جیسا پشاور کے فوجی اسکول پر جب دہشت گردی کا حملہ ہوا تو پورا حکومتی ڈھانچہ اور فوج اور پولیس اور مسلح افواج حرکت میں آئے، نئے قانون بنے، قومی ایکشن پلان بنا، اور باقاعدہ بنیادی طور پر اختیارات دیے گئے افواج کو، رینجرز کو، مسلح فورسز کو، پورا حکومتی ڈھانچہ حرکت میں آیا اس دہشت گردی کے واقعے کے رد عمل میں۔ کچھ دہشت گردی کے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی شدت سے رد عمل نہیں دکھایا جاتا، لیکن سیاسی طور پر اس کے رد عمل آتا ہے، سیاسی بیانیے آتے ہیں، سیاسی ہمدردیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور ایک دکھاوے کے لیے میڈیا کی حد تک اسے رد عمل دکھایا جاتا ہے۔ اور کچھ دہشت گردی کے واقعات ایسے ہیں جب رونما ہوتے ہیں کہ کوئی حرکت میں نہیں آتا، نہ سرکاری حکومتی مشینری حرکت میں آتی ہے، نہ سیاسی جماعتیں بیانیاں دیتی ہیں، نہ میڈیا کوئی حرکت کرتا ہے، نہ پولیس اور کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں کرتا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب شیعہ کے خلاف دہشت گردی ہو، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی ہے، وہاں نہ دھرنا ہوا اور نہ ہی میڈیا نے کچھ کہا، اور ابھی جاری ہے، مسلسل رہتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. کوئی ہفتہ شاید ہی ایسا گزرا ہو جب وہاں تشیعوں کے خلاف کوئی دہشت گردی کا واقعہ، انہی دنوں میں جب دہشت گردی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، انہی دنوں میں دہشت گردی کا سنگین واقعہ نہ ہوا ہو اور کوئی بے گناہ مومن وہاں شہید نہ ہوا ہو، ایسا شاید ہی کوئی ہفتہ گزرا ہو. لیکن میڈیا تک بھی نہیں آتا، کوئی رد عمل نہیں ہوتا. کوئٹہ میں ایک رد عمل جو آتا ہے تشیعوں کے خلاف، اور خصوصاً کوئٹہ چونکہ دہشت گردی کی زد میں آیا ہے، وہاں کے جو تشیعوں کی جمعیت تشیعوں ہے، جسے عموماً میڈیا میں بالخصوص اور سیاسی حلقوں میں اور بعض شیعہ حلقوں میں بھی ہزارہ برادری کے نام عنوان دیا جاتا ہے، اصل جمعیت شیعہ جمعیت ہے، اور ان کے خلاف دہشت گردی شدت سے چند سالوں سے، گزشتہ چند سالوں میں اوج پہ رہی ہے. ایک وقت تک پاکستان کے دیگر جیسے 90 کی دہائی میں باقی پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، کوئٹہ محفوظ تھا. اور اس وقت کوئٹہ کے لوگوں کے یہ تاثرات تھے کہ یہاں چونکہ نوابی نظام ہے، سرداری نظام ہے، قوم پرستوں کے سرداروں کا نظام ہے، تو وہ قوم پرست لیڈر دہشت گردی مذہبی یہاں نہیں ہونے دیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ خام خیالی تھی، اور پھر رخ مڑ گیا دہشت گردی کا کوئٹہ کی طرف، اور بہت ہی شدت کے ساتھ، اور اتنا شدت کے ساتھ وہاں یہ کام ہوا، قتل عام تشیعوں کا ہوا، کہ قبرستان کی جگہ ختم ہو گئی، اور وہاں کے مومنین کو حکومت سے، سرکار سے دوبارہ، چونکہ سرکاری زمین ہے وہاں قبرستان کے ساتھ ملحقہ، فوجی چھونی زمین ہے، انہوں نے باقاعدہ درخواست دے کر وہ زمین منظور کروائی مزید قبرستان کے لیے. اتنی شدت کے ساتھ وہاں پر یہ کاروائی ہوئی ہے. اور پھر جب علمدار روڈ میں وہ سنوکر کلب کے حملہ ہوا تھا، اور اس کے بہت شدت کے ساتھ، اور پھر دھرنا ہوا، اور اس دھرنے میں پوری قوم ان کے ساتھ شامل ہوئی، پاکستان بھر کے مومنین نے ان کا ساتھ دیا، اور رد عمل آیا سیاسی طور پر. اور پھر اس کے بعد دھرنا باقاعدہ ایک حکمت عملی کی شکل اختیار کر لیا، کر گیا. لیکن عموماً ہوتا یہ تھا کہ دھرنا جب دیا جاتا تھا تو سرکاری کچھ عہدیدار جاتے اور دھرنا دینے والوں سے بات چیت کر کے، مذاکرات کر کے، اور معاملہ کسی طرح وعدے وعید کے ساتھ نپٹا دیتے تھے. اس دفعہ دھرنا ظاہر اس طرح وسعت کے ساتھ نہیں تھا، لیکن تھا، اور میڈیا میں بھی اس کو زیادہ کوریج ملی. یہ ایک دھرنے کی کامیابی تھی. دوسرا، فوراً حکومتی اہلکار سرکاری گئے وہاں پر، اور صدر مملکت وہاں گئے، وزیر اعلیٰ گئے، وزیر داخلہ گئے، وزیر اعظم نے اعلان کیا، لیکن اب اپنی مصروفیات کی وجہ سے شاید نہیں جا پا رہے. خوب زیر دھرنا دینے والے مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ فوج کے سربراہ آئیں، وزیر اعظم آئیں، صدر آئیں، یہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے کامیاب دھرنا ہے، چونکہ یہ لوگ چلے گئے وہاں پر. لیکن آیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ نہ. دہشت دھرنا، ادھر سے دھرنا ختم ہوا، ادھر سے دوبارہ بلوچستان میں گوادر کے نزدیک پھر دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اور ظاہر ہے یہ آخری نہیں ہے، جس طرح دہشت گردوں نے اعلامیے تقسیم کیے ہیں، لکھے ہوئے بانٹے ہیں، اور جو ان کی کارروائی ہے اور جو ان کا انداز ہے، تو یہ رہے گا آگے. جس طرح خطے کے حالات بتا رہے ہیں، یہ دہشت گردی رکنے والا ناسور نہیں ہے. اس کی چارہ جوئی ہے، جیسا عرض کیا تھا کہ دہشت گردی کے عوامل معین مشخص ہیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف ارادہ قومی ارادہ نہ تشکیل دیا گیا ہے، نہ قومی ارادہ نظر آتا ہے اس کے کوئی علامتیں، اور نہ ہی اس سطح کی کوئی حرکت نظر آتی ہے، مخصوصاً جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو جو تجزیہ تحلیل کر کے جو رنگ دیا جاتا ہے یہ خود دلیل بن جاتا ہے کہ جب آپ معاملے کو صحیح طریقے سے لے ہی نہیں رہے اور معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو کوئی مؤثر کام نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر ہو جاتا ہے، مثلاً کوئٹہ ہی میں دھرنا ہوا تو دھرنا ختم ہو گیا، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس کے بعد کچھ لیڈر ہمارے کوئی رویت حلال کمیٹی میں چلا گیا، کوئی کسی میں رکنیت اس کو مل گئی، اس طرح سے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں وقتی طور پر دھرنا لیڈروں کو، لیکن جو اصل مسئلہ ہے، جو عوام کے لیے جو خطر ہے، عام مومنین کے لیے جو خطر ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اس کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا، بلکہ زائرین کے لیے جو تحفظ کا انتظام کیا گیا وہ خود بجائے خود ایک درد سر بن گیا ہے زائرین کے لیے، انہیں مالی طور پر بھی لوٹ لیا جاتا ہے اور زیارتوں میں بھی خلل ڈالا جاتا ہے، وہ کئی دفعہ اپنے زیارتی اس وقت پہ اور زیارتی موقع پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، جیسے اربعین کے زائرین کو اسی پروسیجر میں ہی اٹکا کے کوئٹہ میں ہی وہ سارا ٹائم ان کا گزار دیا جاتا ہے۔ دھرنے دہشت گردی کے خلاف مبارزے کے لیے ایک قومی تحریک کی ضرورت ہے، عوامی تحریک کی ضرورت ہے، جو میڈیا بھی اس کے اندر شمولیت اختیار کرے، سرکاری سطح پر بھی اس میں شمولیت ہو، لیکن عوام کا، قوم کا اس کے اندر شمولیت بہت ضروری ہے، جو ابھی نہیں ہے۔ ابھی قوم صرف خبریں سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئی تازہ ترین معلومات میسج کرتے ہیں، ابھی ہماری قوم کی دلچسپی دہشت گردی کے متعلق اس حد تک ہے کہ تازہ ترین معلومات کس کو پہلے ملتی ہیں اور سبقت کس کو حاصل ہے، پہلا میسج کس نے چلایا ہے اور کس کے میسج کو کتنا آگے پھیلایا گیا اور ریٹنگ کے لحاظ سے کس سٹیج پر آیا ہے۔ ابھی تک دہشت گردی کے بارے میں ہماری دلچسپی اس حد تک ہے، ایک قومی ارادے کی تشکیل کی ضرورت ہے اور شمولیت کی ضرورت ہے، دہشت گردی پاکستان کی نابودی کا باعث بنے گی، نہ صرف تشیع بلکہ پورے پاکستان کے لیے، اور بن رہی ہے اور بن گئی ہے جس حد تک معاملات جا پہنچے ہیں۔ عموماً جب کوئی واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا تو فوراً کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بیانیے دے کے پھر سارا سال، یعنی اگلے واقعے تک پھر خاموش بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں چلے جائیں گے پھر خاموشی سے کوئی، اور جو ہی کوئی واردات ہوگی پھر فوراً وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو موقع واردات پہ حاضر ہونے سے جو واردات ہو چکی ہے اس کا کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب واردات ہو جاتی ہے تو اگلی واردات کو روکنے کے لیے بیچ میں جو موقع ملتا ہے اس دوران اقدام کی ضرورت ہے، اس دوران میدان میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے، اس دوران کوئی تدبیر کی ضرورت ہے، اور یوں نہیں ہے کہ بے بس ہیں ہم اس دہشت گردی جیسے ناسور کے سامنے۔ قومی ارادوں کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو ناممکن ہو، کوئی چیز قوموں کو عاجز نہیں کر سکتی، لیکن شرط یہ کہ قومی ارادہ اس کے لیے تشکیل پائے اور قومی ارادہ حرکت ایجاد کرے پوری قوم کے اندر۔ صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دہشت گردی کی خبریں پاس کرنا یہ قومی ارادہ تشکیل نہیں دیتا، اس سے بڑھ کر آگے اقدام کی ضرورت ہے سب کو، اور واردات کے پہلے اقدام کی ضرورت ہے۔ ایک اور واقعہ جو پاکستان میں انہی دنوں میں وقوع پذیر ہوا ہے، امام کعبہ کا دورہ ہے، کئی امام ہیں کعبہ کے، تین چار شخصیتیں ہیں جو باری باری اپنی نوبت پر مسجد الحرام میں نماز پڑھاتے ہیں۔ کعبہ کی امامت ایک بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا اعزاز ہے مسجد الحرام کی امامت. اور ظاہر ہے کہ چونکہ کعبہ کا ایک تقدس ہے، کعبہ میں لگے ہوئے پتھروں کا، ماربل کا ایک تقدس ہے، ان ٹائلوں کا ایک تقدس ہے، ان دروازوں کا ایک تقدس ہے، کس قدر لوگ احترام کرتے ہیں ان پتھروں کا اور در و دیوار کا جو کعبہ سے منسوب ہیں، چومتے ہیں، بوسا دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، باوضو ہو کر ان کو مس کرتے ہیں، ہر چیز جو کعبہ کے اندر موجود ہے یا منسوب ہے. تو ظاہر ہے کہ کعبہ کی امامت کے لحاظ سے یہ مقام بھی قابل احترام ہے، اور کرتے ہیں لوگ دنیا میں احترام ان کا. ہر چند گاہ کوئی نہ کوئی امام کعبہ کے پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور آ کر اپنے متعلقہ شیڈول کے مقررہ شیڈول کے مطابق ملاقاتیں کرتے ہیں، بیانیے دیتے ہیں. ابھی جو آئے ہیں شخصیت امام کعبہ، انہوں نے بھی دورے کیے ہیں، سرکاری سطح پر ملاقاتیں کی ہیں، غیر سرکاری سطح پر ملاقاتیں کی ہیں، بعض مساجد میں نماز قائم کی ہے، اجتماعات سے خطاب کیا ہے، سرکاری تقریبات میں شرکت کی ہے، اور بعض مدارس کے اندر بھی گئے ہیں اور اپنے بیانات بھی دیے ہیں. ان کے بیانات میں یہ چند ایک بیان بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان بیانات میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے. ظاہر ہے کعبہ کے امام کا یہ بیانیہ اور اسلام کے متعلق یہ بیان کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور علماء کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے کہ علماء ان نفرتوں کو ختم کریں. یہ ایک بہت ہی مثبت علامت ہے سعودی عرب سے کہ وہاں کے اس سطح کی مرکزی شخصیات جو آ کر اپنے ملک میں بھی، کعبہ کے اندر بھی خطبوں میں اور دیگر اسلامی ممالک کے دوروں کے اندر بھی جا کر یہ بیانیے اگر آئیں تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. چونکہ اس سے پہلے جو نفرتیں ہوئی ہیں، پھیلی ہیں، اور جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ وہیں سے پھوٹی ہے، وہیں سے بیانیے آئے ہیں. کعبہ کے اندر جتنے حجاج خصوصاً 80 کی دہائی میں، اور خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد سے آج تک مسجد النبی اور کعبۃ اللہ میں زائرین حج پر جاتے ہیں، ہمیں بھی چند دفعہ توفیق ہوئی، شرف یاب ہوئے، اور جو خطبے ہوتے ہیں وہاں پر کعبہ کے اندر اور حج کے ایام میں، وہ افسوسناک خطبے ہوتے تھے پہلے، وہ بھی آئمہ کعبہ کے ہی بیانیے تھے، جس میں نام لے کر تشیع کا وہ کافر کہتے تھے، نفرت پھیلاتے تھے، اور حجاج کو تلقین کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ یہ ان کا شرعی کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں آ سکتے کعبہ میں، لیکن ہم مجبور ہیں ان کو یہاں برداشت کرنی، اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانیے پہلے کعبہ میں اور مسجد النبی میں اور وہاں سے پھوٹتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان مفتیوں نے کوئی گنجائش نکالی ہوئی تھی اسلام میں دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کی، اور دوسرے مسلمانوں کے قتل عام کی، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کی گنجائش نکالی ہوئی تھی. ابھی ایک تو یہ جو تشریف لائے ہیں امام کعبہ، انہوں نے اچھے بیانات دیے ہیں پاکستان میں آ کر کہ اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک شخصیت، ظاہراً مجھے اب ان کا نام نہیں ہے یاد، انہوں نے باقاعدہ طور پر، ابھی بھی میڈیا کے اوپر وہ ان کا بیانیہ موجود ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے میرے نزدیک شیعہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اب میں نے نئی تحقیق کی ہے اور اس نئی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مسلمان ہیں اور انہیں کوئی کافر نہ کہے. یہ سعودیہ کے ہی ایک بڑے مفتی صاحب جو زائرین امام کعبہ بھی ہیں، وہ بھی انہوں نے یہ اظہار کیا تھا. اور یہ ایک بڑی مثبت تبدیلی کہہ سکتے ہیں ہم اس سوچ میں آئی ہے، جس سوچ کی وجہ سے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں یہ نفرتیں اور کدورتیں پھیل رہی تھیں، اور چونکہ ان لوگوں کا اثر رسوخ ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر، خصوصاً پاکستان میں، اس وجہ سے ان کے یہ بیانیے، امید ہے کہ جس طرح پہلے ان لوگوں کے منفی بیانیوں نے حالات خراب کیے، ان کے موجودہ مثبت بیانیے ممکن ہے حالات کے سدھرنے میں مؤثر کردار انشاءاللہ ادا کریں۔ ہمارے وزیراعظم صاحب نے، وزیراعظم صاحب سے پہلے، ایک اور حادثہ جو تلخ ہے اور ملک میں سیاسی ابتری کی وجہ سے فراموشی کا شکار ہے، وہ یہ کہ پورے ملک میں بہت ہی طوفانی سیلابی بارشیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا ہے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ 50 کے قریب پاکستانی مختلف علاقوں کے اندر، بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں، بارشوں میں اور سیلابوں کی زد میں آئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے ابھی۔ لیکن پاکستان کے اندر چونکہ سیاسی ناپائیداری موسمی سے زیادہ شدت کے ساتھ ہے، تو یہ موسمی جو تلفات ہیں اور نقصانات ہیں، یہ زیادہ توجہ ان کی طرف نہیں گئی، اور نہ کوئی ان کی مدد کو جا رہا ہے، نہ سرکاری سطح پر ان کی کوئی مدد امداد کی جا رہی ہے، نہ عوامی سطح پر کی جا رہی ہے۔ ایران کے سیلاب زدگان کے ساتھ ہمدردیاں زیادہ پاکستان میں دکھائی گئی ہیں، پاکستانی سیلاب زدگان کہ خبر تک کسی نے نہیں دی کہ اس قدر یہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اور ژالہ باری سے فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، نقصان ہوا ہے بہت شدید لاہور اور لاہور کے اطراف میں، جو ژالہ باری ہوئی ہے اس کے نتیجے میں۔ ملک کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں، میں یہ اسی گزشتہ موضوع سے مربوط ایک نقطہ رہ گیا ہے اشارہ کر دوں کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات میں زیادہ چونکہ ذکر زندہ ہوتا ہے، چھڑتا ہے اور میڈیا میں آتا ہے، سابقہ واقعات میں بھی اور موجودہ واقعہ میں بھی جو کوئٹہ میں دہشت گردی ہوتی ہے تشیعوں کے خلاف، اس کو فوراً قومی رنگ دیا جاتا ہے، اس کو ہزارہ قوم کی طرف اس کا رخ موڑا جاتا ہے کہ یہ ہزارہ کے خلاف ایک کارروائی ہو رہی ہے۔ ہزارہ چونکہ اکثر یا سارے شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، افغانستان میں مقیم ہیں، زیادہ آبادی وہاں ہیں، اور ایک ایسا جو وہیں سے مہاجرت کر کے پاکستان کے کوئٹہ شہر میں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور لگ بھگ ایک صدی کے قریب سے یہیں پاکستان بننے سے پہلے آئے تھے ظاہراً، اور پھر پاکستان میں بھی، اور اب ہیں، ایک بڑی آبادی یا جمعیت ہے مؤثر، اور ایک بڑی معزز قوم ہے، اپنا ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اور خصوصاً مذہبی جذبہ، مذہبی تشخص ہے ان کا ایک۔ کوئٹہ میں اگر آپ جائیں، بلکہ پورے پاکستان میں جائیں، جہاں پر آپ کو تدین نظر آتا ہے گلی کوچے میں، بازار میں، ابھی چند سال سے ماڈرنائز ہو رہے ہیں اور ماڈریٹ ہو رہے ہیں، اور مذہب کے خلاف کافی ایک فعالیت اندر سے شروع ہوئی ہوئی ہے ان کے، اور باہر سے بھی اس کو تقویت ہو رہی ہے این جی اوز کی مدد سے، لیکن تشخص اس قوم کا دینی اور مذہبی ہے، مذہبی تشخص رکھتے ہیں، پورا گھرانہ اس جمعیت کا شیعہ ہیں، اور شیعہ بھی نہ پنجاب کے شیعوں کی طرح یا سندھ کے شیعوں کی طرح، پنجاب اور سندھ میں تشیع ملنگی کی شکل میں ہے، ملنگ ہیں سارے، لیکن آپ اگر گلگت بلتستان کے شیعہ کو دیکھیں، اور خصوصاً ہزارہ شیعہ، تو ان کے جو طور طریقے، ملنگی شیعہ نہیں ہیں یہ، متدین شیعہ ہیں یہ، باقاعدہ تہذیب ہے، ایک دینی تہذیب ہے ان لوگوں کے اندر، عورتیں حجاب میں رہتی ہیں اور احکام شرعیہ گھریلو زندگی کے احکام شرعیہ طہارت نجاست پاکی پلیدی حرام حلال سب ان کو بچپن سے گھریلو ماحول میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے سیکھ جاتے ہیں. اگر پڑھایا نہ بھی جائے تو چونکہ خواتین بوڑھے بزرگ سب ایک عملی طور پر متدین لوگ ہیں تو بچے ان کے وہیں سے سیکھ لیتے ہیں. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اندر قرآت میں قرآن کے قاری زیادہ تر کوئٹہ سے ہی ملیں گے آپ کو, وہاں پر یہ رجحان پہلے سے موجود ہے. جبکہ کراچی پنجابی یا سندھی شیعہ کو قرآن پڑھانے کے لیے میرے خیال میں خود حضرت جبریل بھی مشکل میں پڑھیں گے کہ ان کو آ کر قرآن اگر مائل کریں, نہیں آتا. پڑھیں بھی تو کبھی اس طرح سے قواعد کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, ضوابط کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. بہت پڑھ لکھ بھی جائیں نماز میں قرآت ٹھیک نہیں ہوگی پھر بھی. لیکن یہاں آپ دیکھیں ان علاقوں کے اندر یہ ایک عنوان ہے. یعنی غرض یہ کہ مذہب اس قوم کی جڑوں کے اندر ہے, اس کی تربیت کے اندر ہے, اس کے نطفوں کے اندر ہے, ان کی تربیت کے اندر شامل ہے دین اور مذہب, اور ان کی پہچان بھی اسی وجہ سے ہے, ایک تشخص بھی اسی بنیاد پر ہے. ابھی بھی یہ بنیادی طور پر معاشرہ مذہبی ہے, لیکن کچھ عرصے سے وہاں کی جوان نسل کے اندر یہ بغاوت کے عناصر, قوم پرستی اور اس طرح کے عوامل کے ذریعے سے بے دینی کی طرف انہیں دھکیلا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود مذہبی رجحانات بہت مضبوط ہیں وہاں پر, مختلف مواقع کے اوپر یہ مشاہدہ ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پر سب مل کر ملکی غیر ملکی سارا میڈیا اس کو ہزارہ برادری اور ہزارہ قوم کا مسئلہ قرار دیتے ہیں. اس جمعیت کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو قوم پرستی کی بیماری میں مبتلا ہیں, اور وہ جو بھی واقعہ ہو اس کو فوراً قومی رنگ دے کر, اور ظاہر ہے وہ قومی قوم پرستوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, انہیں اپنی ایک اہمیت کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آ جاتے ہیں لاشوں کے اوپر آ کر کوئی سیاست کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کس بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں ہزارہ جمعیت کے خلاف کس جرم کی وجہ سے یہ ظلم ہوتا ہے, کیا غلطی ہے, ان کی قصور کیا ہے؟ ہزارہ ہونا ان کے لیے علامت ہے کہ ان کے خلاف جو ان کے دشمن ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں, وہ کس تفکر کے حامی ہیں, وہ انہیں ہزارہ ہونے کی وجہ سے قتل کرتے ہیں. انہی سے دلیل پوچھ لیں جا کر, قاتلوں سے, دہشت گردوں سے, کہ انہیں کیوں مارتے ہیں, کیا ہزارہ ہونے کی وجہ سے مارتے ہیں ان کو, یا شیعہ ہونے کی وجہ سے مارتے ہیں؟ ہزارہ ہونے کی وجہ سے نہیں مارتے, تشیع کی وجہ سے, کہ یہ شیعہ ہے. جب قاتل بنیاد بناتا ہے تشیع کو, جب قاتل ان کے دینی تشخص کو بنیاد بناتا ہے, تو ان کے دفاع کرنے کے لیے آگے قومیت کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہزارہ برادری کے خلاف. ظاہر ہے کہ دشمن کی نگاہ کسی اور نقطے کے اوپر ہے, قاتلوں کی نگاہ دہشت گردوں کی کسی اور نقطے کے اوپر ہے, وہ کسی اور چیز کو مرکز قرار دے کر حملہ ور ہوتے ہیں, دفاع کرنے والے کسی اور جہت سے دفاعی لائن اپنی تشکیل دینا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ خود ایک پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اس کام سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی شیعہ مومنین ہیں, پہلے بھی انہوں نے ہزارہ تشیعوں کے اندر, ہزارہ شیعہ ملت کے اوپر ہونے والے ظلم میں باقاعدہ طور پر ان کی حمایت کی ہے, ساتھ دیا ہے, دھرنے دیے ہیں, ان کی آواز میں آواز ملائی ہے, ان کے حقوق کے لیے اقدام کیا ہے, سب کچھ انجام دیا ہے. اس وجہ سے کہ ایک رشتہ ہے ان کا آپس میں. لیکن میڈیا یا دیگر کچھ عناصر اس تشخص کو ان سے سلب کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کا دینی اور مذہبی تشخص ان سے لے کر اسے قومی عنوان دے کر گویا دوسروں سے کاٹنا چاہتے ہیں، امت اسلامی سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ اور یہ توجہ طلب نقطہ ہے اس جمعیت کے اندر بھی کہ امت اسلامی سے کاٹ کر انہیں ایک علیحدہ ایک قومیت کا عنوان دے کر اور دوستی دشمنی کا وہ معیار اگر ان کے سامنے رکھیں گے تو یہ خود بجائے خود ایک ملت کو ضعیف کرنے کی بات ہے۔ یہ دینی جمعیت ہے، مذہبی جمعیت ہے، ہر ایک کا بالآخر پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شخص کا کسی نہ کسی علاقے یا قوم سے تعلق ضرور ہوتا ہے، وہ تعلق باعث نہیں بنتا کہ اس کا دینی تشخص بھی اس کے سامنے ختم ہو جائے۔ ہمیشہ یہ جب بھی کوئی ناگوار واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اور بعض لیڈر اس کو یہ عنوان دینا چاہتے ہیں، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے اور اس طرف خصوصاً جو مومنین ازارا وہاں ہیں کوئٹہ کے اندر، خود ان کو اس سلسلے میں ایک اقدام کی ضرورت ہے۔ وہ جب تک اپنا تشخص دین مذہب کے ذریعے سے پیش نہیں کریں گے تو باہر والے قبول نہیں کریں گے، باہر والے انہیں اسی طرح کے عناوین سے، قومیت کے عناوین سے تاثر دیں گے کہ یہ کوئی علیحدہ پاکستان کے اندر کوئی علیحدہ قوم ہے اور یہ خود ہی ہیں، کوئی اور ان کے ساتھ کوئی اس برادری کے لحاظ سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، ایسے نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ سب سے پہلے ہزارہ کہنے سے ان کی پاکستانیت سلب نہیں ہوتی، وہ سب پاکستانی ہیں، وہ سب کے سب مومن ہیں، وہ سب کے سب شیعہ ہیں، وہ سب کے سب مسلمان ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ ہزارہ کہہ کر اگر ان کی پاکستانیت کو چھپا رہے ہیں، ہزارہ کہہ کر اگر ان کے مومنیت کو چھپا رہے ہیں، ہزارہ کہہ کر اگر ان کے تشیع کو چھپا رہے ہیں، تو یہ کل جب پنجاب میں ہوتا ہے کوئی واقعہ تو وہاں پنجابیت کہنا چاہیے، پنجابی برادری، ہزارہ برادری اور پنجابی برادری، ہزارہ برادری اور پشتون برادری، ہزارہ برادری اور سندھی برادری۔ باقی جگہوں پر چونکہ وہ شیعہ بھی تو کسی نہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو قتل عام ہوتا ہے تشیع کا یا پارا چنار میں ہوتا ہے تو پشتون برادری کے خلاف ہوتا ہے یا سرائکی برادری کے خلاف ہوتا ہے یا پنجابی برادری کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ برادریاں کیوں بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں یا برادریوں کو کیوں عنوان قرار دیتے ہیں؟ یہ ایک رشتہ ہے، یہ سب پاکستانی بھائی ہیں ہمارے، یہ سب دینی بھائی ہیں ہمارے، یہ سب ایمانی بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ایک جیسا رشتہ اخوت سب کا ہے۔ سیاسی لوگوں کے مفادات اپنے ہوتے ہیں لیکن دین کا معیار اپنا ہے اور اس دینی معیار کے تحت یہ سب عزیز ہمارے اپنے عزیز ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام مومنین کو جہاں کہیں بھی ہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ پاکستان کی جانب سے ایک عجیب و غریب کام یہ ہوا ہے کہ 2018 کی با اثر ترین شخصیت کا ایوارڈ تمغہ پاکستان نے محمد بن سلمان کو دیا ہے۔ اول پاکستان میں ایسا نام کا کوئی سنا نہیں پہلے، اس طرح کی کوئی تقریب ہوتی ہو جس میں مؤثر ترین شخصیت پاکستان کی یا دنیا کی اس کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہو۔ دنیا میں ہے، باقی ممالک میں ہے، مثلا امریکہ میں ہوتا ہے مؤثر ترین شخصیات امریکہ کی، مؤثر ترین شخصیات دنیا کی، اور امریکہ میں ایک اور تقریب ہوتی ہے سال کا سب سے احمق اور بیوقوف انسان، باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، ایک ہوٹل کے اندر لوگ آتے ہیں اور اس میں مختلف لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ سال کا سب سے بڑا احمق یہ ہے۔ بش اپنے زمانہ حکومت میں پورے 8 سال جیتتا رہا ہے، احمق ترین انسان کے طور پر یہ ایوارڈ اس کو ملتا تھا، ابھی ٹرمپ جیت جاتا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسی تقریبات نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے، نہ جچتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ خبروں میں آیا ہے کہ باقاعدہ خبر کے لہو لہجہ کے مطابق تو سرکاری سطح پر یہ کام ہوا ہے کہ سرکاری سطح پر حکومتی سطح پر پاکستان نے یہ تشخیص دیا ہے کہ 2018 کی سب سے بڑی دنیا کی معروف شخصیت مؤثر ترین شخصیت محمد بن سلمان ہے۔ اب آپ نے پتا ہے کہ محمد بن سلمان نے 2018 میں کیا گند کیا ہے، کیا جنایت کی ہے، کیا ظلم کیا ہے، کیا افتضاح کیا ہے، اور دنیا کے سامنے کتنا رسوا ہوا ہے، کتنا ذلیل ہوا ہے اس معروف قتل کے بعد جو جمال خاشقجی صحافی، سعودی صحافی جو امریکہ میں مقیم تھا، اسے ترکی کے اندر سعودی سفارت خانے کے اندر بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ملامتیں ہوئی ہیں، ساری دنیا نے لان تان کی ہے، اور یہاں پاکستان میں اسے 2018 کی مؤثر ترین شخصیت گردانا گیا ہے۔ اسی طرح یمن میں اس نے جو تباہی کئی سالوں سے، 3-4 سال سے مچا رہا ہے، اور یمن کے نہتے اور بہت ہی فقیر اور مظلوم لوگوں کو بموں سے اس نے ان کا سارا ملک ویران کر دیا ہے، عورتوں بچوں کو شہید کیا ہے، قتل عام کیا ہوا ہے، ایک جنگی جنایتکار کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں اس کے لیے یہ ایوارڈ، یہ بھی عجیب بات ہے۔ خوب زیادہ عجیب بات نہیں ہے، پاکستان کے جو سابقہ وزیر داخلہ ہو گئے ہیں کل سے، شہریار افریدی صاحب، یہ کوئٹہ دھرنا میں گئے اور انہوں نے ہی معاملہ، دھرنا دینے والوں سے مذاکرات کر کے معاملہ نپٹایا اور وہاں وعدہ وعید دے کر آئے ہیں۔ وہیں کوئٹہ میں ہی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ انہوں نے، رفسنجانی صاحب 2 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، اب یہ بھی اس حکومت کی کرامات میں سے ہے کہ یہ مرحوم کے ساتھ بھی ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں۔ اب بات کیا کی ہے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے انہیں کیا کہا ہے، انہوں نے انہیں کیا کہا ہے، رفسنجانی صاحب نے اس عالم کی کوئی خبر ادھر دی ہے یا انہوں نے یہاں کی کوئی خبر ادھر ان کو پہنچائی ہے۔ باہر کیف آپ فخر کریں کہ اس طرح کی شخصیات ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں۔ آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے، 2 دن پہلے کی یہ خبر ہے، پاکستان نے قرضہ لینے کا جو معاملہ، معاہدہ تھا عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیا ہے کہ ان سے قرضہ لینا ہے، اور انہوں نے قرضے کے بدلے میں بہت عجیب و غریب قسم کی شرائط پاکستان کے اوپر ٹھونسی ہیں جو تباہ کن ہیں ساری شرائط، اور وہ ساری انہوں نے مان لی ہیں اور قرضے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ابھی دیا نہیں ہے چونکہ کچھ مراحل باقی ہیں، شاید آج یا کل ان کا وفد آنا ہے اور آخری ایگریمنٹ ہونا ہے ان کا۔ اسی اثنا میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کی معیشت آئندہ 2 سال شدید خسارے کا شکار رہے گی 2020 تک، اور تازہ ترین ان کا یہ بیان ہے کہ پاکستان کی معیشت خطے کی اقتصادی ترقی پر بوجھ ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے، ایک عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے جو دنیا کی بہت ساری حکومتوں اور بہت سارے ممالک کی اقتصادی کمر توڑ چکا ہے، یہ ادارہ آئی ایم ایف بہت سارے دنیا میں ممالک کو نابود کر چکا ہے، اقتصادی اور معیشتی طور پر مقروض کر دیا ہے، دیوالیہ بنا دیا ہے، ان کا نظام سارا تباہ کر دیا ہے۔ اس نے اب پاکستان، چونکہ پاکستان کو عرصے سے وہ دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے کئی سالوں سے، اور پاکستان اس کے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور اربوں ڈالر پاکستان کو سود ماہانہ دینا پڑتا ہے اس ادارے کو، جو نہیں ہے ابھی ان کے پاس۔ ابھی جو قرض لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اس سے پاکستان میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے، اس قرض سے پاکستان پچھلا سود ادا کرے گا جو رکا ہوا ہے، اور جس کی قسطیں تاخیر ہو گئی ہیں اور جس وجہ سے پاکستان دباؤ میں ہے، یہ قرض لے کر انہی کو سود کے طور پر واپس کرے گا۔ یہ اس ادارے نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستانی معیشت خطے کی اقتصادی ترقی پر بوجھ ہے۔ خطے کی اقتصادی ترقی یعنی پاکستان کے اس ایشیائی ممالک میں جو پاکستان کے ارد گرد ہیں، جیسے چائنا ہے، جیسے ہندوستان ہے، ایران ہے، عربی ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے اور اس ان لوگوں سے مربوط ہے پاکستان کی اقتصاد، ان کے اقتصادی ترقی پر بوجھ ہے۔ یعنی پاکستانی معیشت ان کو بھی ترقی کرنے نہیں دے گی، ان کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب پورے خطے کے لیے کوئی معیشت نقصان پہنچتی ہے، نقصان دہ بن جاتی ہے، اس معیشت کے لیے باقاعدہ چارہ جوئی ہے ان کے پاس کہ اس کو کیا درجہ دینا ہے اور کیا علاج کرنا ہے اس کا، اور کدھر جا رہا ہے پاکستان۔ یہ اس سمت ایک علامت، ایک سگنل ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک ادارہ ایسے افراد کے ہاتھ میں ہو جو اس کو ناکام کر رہے ہوں، اور کرتے کرتے وہ ناکامی بالکل اس کو دیوالیہ کر دیں اور اتنا اس کو نقصان دہ بنا دیں کہ اب دوسروں کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس کے نقصانات کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایسے اداروں کی سرپرستی ان متولیوں سے لے لی جاتی ہے اور ان کی سرپرستی کسی عالمی ادارے کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو بیانات آ رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ پاکستان کو آئندہ آنے والے دنوں میں عالمی اداروں کی قیمومیت اور قیمیت اور ان کی سرپرستی میں دینے کا ان کا اختیار ہے کہ پاکستانی معیشت عالمی ادارے سرپرستی کریں گے، خود پاکستان نہیں کرے گا، پاکستانی نہیں کریں گے، چونکہ یہ نہیں چلا سکتے ملک، لہذا عالمی قیم، عالمی ناظر رکھے جائیں گے جو پاکستان کے اوپر نظارت کریں گے۔ نظارت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہدایات کے اوپر اقتصادی پالیسیاں بنیں گی اور ان کی رہنمائی کے مطابق اقتصادی عمل ہوگا، تمام درآمدات اور برآمدات ان کے اشاروں پر ہوں گی، اور جتنا سود نفع ہوگا وہ سارا پاکستان کے اندر سے وہ حاصل کریں گے، اور پاکستان کو صرف اس حد تک کہ یہ اپنا قرض ادا کرتے رہیں اور کھاتے پیتے رہیں، بس مرے نہیں، اس حد تک پاکستانیوں کو رکھیں گے، باقی ترقی کا نام کوئی ملک کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ اشارے ہیں دراصل مستقبل میں پاکستان کو اس طرف دھکیلنے کے۔ ایک دو ادارے اس وقت باہم مل کر پاکستان کے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں، ایک آئی ایم ایف ہے، ایک ایف اے ٹی ایف۔ ایف اے ٹی ایف ادارہ ہے جو جس کا مطلب ہے کہ عالمی سطح پر مالی بدعنوانیاں اور مالی طور پر جو دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے، ایف اے ٹی ایف۔ اس ادارے نے پاکستان کو بہت جکڑا ہوا ہے، اس ادارے، یہ عالمی ادارہ نہیں ہے، یعنی تمام دنیا کے ممالک کی شراکت سے نہیں بنا ہوا، بلکہ 15-20 ممالک نے ایک ٹولہ بنایا ہوا ہے پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے، فائنانشیل اینٹی ٹیررزم کنٹرول یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں کہ پاکستان، دنیا کا مالی نظام دہشت گردوں کے قبضے میں نہ جائے اور دہشت گردوں کو کوئی فنڈ نہ مل رہے ہوں۔ پاکستان کو انہوں نے، اس 15-20 ملکوں کے ٹولے نے، جس میں بھارت بھی رکن ہے اس کا، ایف اے ٹی ایف کا، پاکستان نہیں ہے، پاکستان اس کا عضو نہیں ہے، لیکن یہ پالیسیاں بناتا ہے اور دباؤ ڈالتا ہے پاکستان کے اوپر، دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جتنا مالیاتی گردش کا نظام ہے وہ سارا ریکارڈ ہمیں دیں، ہر ایک کا ریکارڈ دیں کہ سرکاری پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں لگتا ہے، نجی شعبے کا پیسہ، ہر پاکستانی کا اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا، کہ ہر پاکستانی پیسہ کہاں سے لا رہا ہے اور کہاں خرچ کر رہا ہے، یہ تمام حساب کتاب اور تمام کھاتے یہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم یہ چیک کریں کہ کوئی پاکستانی بیچ میں دہشت گردوں کو تو مدد نہیں کر رہا۔ دہشت گرد کون ہیں؟ وہ انہوں نے خود بتایا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مثلا جو پاکستان نے پہلے بنائی ہوئی تھی تنظیمیں، خود پاکستان کی ریاستی سطح پر جو تنظیمیں بنی تھیں وہ انہوں نے دہشت گرد قرار دی ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اب ان کو جہاں سے بھی مدد ملے گی اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کو مدد ہو رہی ہے۔ اس کے مشابہ عمل ایران کے اندر ہوا ہے۔ ایران میں ایف اے ٹی ایف نے باقاعدہ طور پر ایرانی حکومت کے اوپر ٹھونسا ہے، ایران بھی اس کا رکن نہیں ہے، لیکن عالمی مالیاتی گردش انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی، یعنی ایک طرح کی بدماشی ہے، میں عامیانہ زبان میں اس کا ترجمہ کروں، ایف اے ٹی ایف یعنی مالیاتی غنڈہ گردی اور بدماشی، کہ دوسرے ممالک کے مالی امور لین دین کو کنٹرول کرنا، کہ آپ نے ہم سے پوچھ کے کرنا ہے، ہمیں بتا کے اپنا مالیاتی نظام چلانا ہے آپ نے۔ اگر انہوں نے تشخیص دے دیا کہ آپ کے ملک میں فلاں انسان، فلاں تنظیم، فلاں شخص یہ دہشت گرد ہے، تو اب آپ اس کو کوئی مالیاتی سپورٹ نہیں کرنے دیں گے، ملکی مالی نظام سے اس کو نکالنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ سپاہ پاسداران کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا ہے، ایف اے ٹی ایف کا امام امریکہ ہے، اس کی اقتدا میں سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے سپاہ پاسداران کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اور ایرانی حکومت کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے مالیاتی سسٹم میں دہشت گردی کی مدد نہیں کرنی، یعنی سپاہ پاسداران کو اب کوئی مدد ایرانی حکومت نہیں کر سکے گی۔ اگر ایرانی حکومت نے یہ مدد کی، امداد دی، تو اس کا مطلب یہ دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں، اور دہشت گردی کے حامی ملک اور دہشت گردی کا حامی حکومت قرار دی جائے گی، اور دہشت گردی کے حامی حکومت کے لیے علیحدہ قانون ہیں اقوام متحدہ کے بھی اور عالمی سطح پر، ان قوانین کے تحت چونکہ یہ دہشت گردی کی حامی حکومت ہے لہذا اس کو ختم کرنا چاہیے، سب مل کر اقوام متحدہ کا قانون پاس ہوگا۔ یہ بدماشی کا نظام دنیا کے اوپر مسلط ہے جس کے ذریعے ایران پاکستان کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے انہوں نے پاکستان کو لسٹ دی ہوئی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ کالا دم ہیں، اور دوسری طرف سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے جتنے کھاتے ہیں مالی وہ ہمیں بتانے ہیں، ہم دیں گے آپ کو۔ تیسری طرف سے اس مالیاتی ادارے نے، آئی ایم ایف نے پاکستان سے تمام مالی راز مانگے ہیں کہ چائنا کے ساتھ آپ کے کیا مالی معاہدے ہیں، چائنا پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آپ کے چائنا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، باقی ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، آپ خریدتے کس سے ہیں، آپ بیچتے کس کو ہیں، آپ کس نرخ پہ کیا لے رہے ہیں۔ یہ ہر ملک کا ایک راز ہوتا ہے، سیکریسی ہوتی ہے، اور انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہم یہ قرضہ ہی اسی صورت میں دیں گے، اسی قیمت پر دیں گے کہ یہ سارے راز آپ ہمیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر مخصوص قانون بنائیں، مہنگائی کریں، بجلی مہنگی کریں، ضرورت کی اشیاء مہنگی کریں، دوائیں مہنگی کریں، ہر چیز مہنگی کریں۔ یہ آئی ایم ایف کے باقاعدہ شرائط ہیں جو انہوں نے 6 ارب ڈالر دینے کے لیے یہ شرائط رکھی ہیں۔ 6 ارب ڈالر سے پاکستانی حکومت کیا کرے گی؟ سود اتارے گی، جو سود اس کا پچھلے قرضوں کا بنا ہوا ہے وہ سود اتارے گی۔ ترقیاتی کام بند کریں، ترقیاتی کاموں پہ پیسہ ضائع نہیں کرنا آپ نے۔ ابھی آپ سنتے رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اور ہمارے وزیراعظم صاحب یہ سڑکیں بنانے کے بہت مخالف ہیں، اور پچھلی حکومت کو اسی بات پر سرزنش کرتے ہیں کہ وہ صرف سڑکوں میں لگے رہے ہیں۔ خوب کیوں؟ چونکہ ترقیاتی کام ہے، ترقیاتی کام میں پیسہ ضائع ہوتا ہے، ضائع ہو رہا ہے، لہذا انہوں نے آتے ہی ترقیاتی کام سارے بند کر دیے۔ کیوں؟ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ان کاموں میں پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ ملکی معیشت اور ملکی معیشت کے پیچھے موجود جو عناصر تھے ان کی یہ کارستانی ہے۔ ملک کے اندر ایک اور جو گزشتہ روز واقعہ ہوا ہے، جس کی توقع پہلے سے کی جا رہی تھی اور جس کے اثرات آئندہ بھی پڑیں گے، وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے موجودہ کابینہ میں وسیع سطح پر تبدیلی کی ہے اور چند اہم مہرے اپنی حکومت کے نکال دیے ہیں. وزیر خزانہ نے استعفیٰ دے دیا ہے, وزیر اطلاعات کو انہوں نے بدل دیا ہے, وزیر پٹرولیم کو تبدیل کر دیا ہے, اور اس طرح کے بنیادی, اور وزیر داخلہ جو پہلے نہیں تھا, 8 مہینے پاکستان میں وزیر داخلہ نہیں تھا, صرف ایک وزیر مملکت برائے داخلہ تھے. وزیر داخلہ نہیں تھا, وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی تھے کہ انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر نئے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے نام سے, بہت ہی جنجالی شخصیت ہیں اعجاز شاہ, اب پاکستان کے کل سے وزیر اعظم بنے ہیں, آج سے انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے. یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں فوج کے, اور پرویز مشرف کو اقتدار میں لانے میں ان کا بڑا کردار تھا. وزیر اعظم, سابقہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے اپنے قتل سے پہلے جن افراد کے نام دیے ہوئے تھے کہ اگر مجھے مار دیا گیا تو یہ میرے قاتل ہوں گے, ان میں ان کا نام بھی شامل تھا. پرویز مشرف حکومت کے بڑے خاص عہدے دار تھے یہ, اور ابھی موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ بنا دیے گئے ہیں. وزیر خزانہ سب سے جنجالی شخصیت موجودہ حکومت میں وزیر خزانہ رہے ہیں, جنہوں نے اسد عمر صاحب, یہ بھی سابقہ ایک جرنیل غلام عمر کے بیٹے ہیں, اور موجودہ حکومت کا ان کے اوپر بڑا انحصار تھا, مان تھا, بھروسہ تھا. وزیر اعظم نے بار بار ان کا نام لے کے اور انہیں پاکستان کی نجات کی کشتی کا ناخدا متعارف کروایا کہ یہ دنیا کے بہت بڑے اقتصاد دان ہیں, اور یہ راتوں رات میں سب کچھ جو وزیر اعظم دعوے کرتے رہے ہیں کہ 100 دن میں میں یہ کر دوں گا, اتنی لوٹی ہوئی دولت واپس لے آؤں گا اور فلاں کروں گا, وہ سب انہی کی باتیں تھیں جو وزیر اعظم کی زبان سے ادا ہو رہی تھیں. 8 مہینے تک انہوں نے معیشت کا نظام چلایا ہے, اور اس کے چلانے کے بعد خود ہی اعلان کیا ہے کہ دیوالیہ ہو رہے ہیں, بالکل دیوالیہ بنا کر استعفیٰ دے دیا ہے. البتہ استعفیٰ نہ دیتے تو نکال دیے جاتے, چونکہ اندر طے تھا, لگ رہا تھا کہ ہو رہا ہے, سیاسی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں کے اندر یہ پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں. یہ جو رد و بدل ہوئی ہے عزیزان, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آغاز میں جب یہ حکومت نے کام کیا تھا شروع, اسی وقت سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا اگر یاد ہو آپ کو, کہ یہ حکومت ایک آگے بنائی گئی ہے, ظاہراً دکھاوے کی حکومت ہے اور صرف شو ہوگا, یہ پیچھے شیڈو حکومت ہے, حکومت سایہ, دولت سایہ, اس نے اصل فیصلے اس نے کرنے ہیں, رد و بدل اس نے کرنا ہے. ان کے نہ اختیارات ہیں اور نہ ہی یہ کر سکتے ہیں. انہیں آنے کے بعد ایک کام اس حکومت کا اپنا ہے, اب وہ ماموریت تھی یا نہیں تھی یا خود, لیکن انہوں نے دل سے ایک کام کیا ہے, اور جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل حق ادا کیا ہے اور ایک لحظہ بھی ضائع نہیں کیا, اور وہ یہ ہے کہ تمام زور انہوں نے سارا اپنی اپوزیشن کے ساتھ مخالفت میں اور توہین میں, گالی گلوچ میں, اور ملکی فضا کو غیر سنجیدہ بنانے میں بھرپور توانائی انہوں نے صرف کی ہے. پنجاب کے سابقہ وزیر اطلاعات, وفاقی سابقہ وزیر اطلاعات, اور چاند اور ان کے وزیر ہیں جو کوئی ڈگریاں رکھتے ہیں اس شعبے کے اندر, کے ہمیشہ ایسی بات کریں تکلیف دے جس سے دوسروں کو حد کی حرمت ہوتی ہو. حکومت نے اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو ڈسٹرب کیا ہے. اپوزیشن نے ابھی تک اس حکومت کو کوئی مشکل نہیں کھڑی کی, سب مشکل حکومت نے حکومت کے لیے کھڑی کی ہے, اور حکومت نے اپوزیشن کے لیے کھڑی کی ہے. پوری توانائی لگائی ہے انہوں نے کہ حالات اسی طرح غیر سنجیدہ رہیں, ابتر رہیں, ناپائیدار رہیں, غیر یقینی رہیں, پکڑیں گے چھوڑیں گے نہیں, جیلوں میں بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, بس یہ کام انہوں نے دل سے کیا ہے, پورے ذوق شوق کے ساتھ انجام دیا ہے. یہ جتنے بھی پاکستان کی معیشت کے معمار ہیں جو ابھی لگائے گئے ہیں, یہ سارے معمار عالمی اداروں کے سابقہ ملازمین ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ہمیشہ پاکستانیوں کے ہاتھوں سے نہیں تشکیل پائی، عالمی مالیاتی اداروں کے ملازمین نے یہ کام کیا ہے۔ معین قریشی ایک وزیر اعظم تھے، پاکستان بھیجے گئے باقاعدہ، معین قریشی صاحب یہ آئے اور آ کر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی، ورلڈ بینک سے آئے تھے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب کا نہ پاکستانی شناختی کارڈ ہے اور نہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کے پاس، پاکستانی دستاویزات ہی نہیں ان کے پاس، یہ امریکن شہری تھے اصل میں۔ پھر یہیں پر ان کے لیے فوری سطح پر، فوری طور پر، ہنگامی طور پر شناختی کارڈ بنایا گیا تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ پاکستانی ہے یہ۔ اس کے بعد شوکت عزیز صاحب آئے، عالمی ادارے کے ملازم تھے، یہ بھی آئے، انہوں نے بھی آ کر پاکستان کی معیشت پرویز مشرف دور میں سنبھالی اور بہت لمبی لمبی پھینکی انہوں نے۔ اور اس کے بعد جس دن گئے یہ شوکت عزیز پاکستان سے، اس دن پاکستانی آٹے کی بوریوں پہ لڑ رہے تھے، پورے پاکستان کے اندر جنگ تھی۔ ایک ٹرک جاتا تھا کسی علاقے میں، شہر میں، مثلا پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹا ناپید ہو گیا، آٹا نہیں ملتا تھا، اور آٹے کا ایک ٹرک جاتا تھا اور وہ بہت مہنگے داموں بکتا تھا اور لوگ لڑتے تھے آٹے کے اوپر۔ معیشت کو اس سطح پہ پہنچا کے یہ عالمی ملازم چلا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ شخص آئے ہیں، یہ بھی عالمی مالیاتی اداروں کے ملازمین میں سے تھے، اسد عمر صاحب، اور ان کے حوالے معیشت کر دی گئی۔ انہوں نے آ کر پاکستان کو بہت بنیادی نقصان پہنچایا، اور وہ یہ کہ چائنا کے ساتھ انہوں نے جتنا پاکستان کی ساکھ بنی ہوئی تھی ساری نابود کر دی، تباہ کر دی، اور چائنا کو بدزن کر دیا، بے اعتبار کر دیا، اور اس نے جتنی پاکستان کے بارے میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اس کو خراب کر دیا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے۔ اب جو صاحب آئے ہیں وہ بھی اسی طرح عالمی مالیاتی اداروں کے ملازمین ہیں، ملازمین میں سے ہیں، حفیظ شیخ صاحب، وہ اب آ کر پاکستانی معیشت کو سنوارنے کا کام کریں گے۔ ظاہر ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ان گزشتہ 8 مہینوں میں ہوا ہے، ایک رائے پاکستانی صحافیوں کی یا صاحب نظر لوگوں کی یہ ہے کہ یہ نالائکی، نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مثلاً یہ ان کے اندر قابلیت نہیں ہے ملک چلانے کی، ملکی پالیسیاں بنانے کی، سیاست اور اقتصاد کو سنبھالنے کی۔ خوب اس میں شک نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ لیاقت اہلیت نظر نہیں آتی، کسی شعبے میں نظر نہیں آتی، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ عمدن لگتا ہو رہا ہے، جان بوجھ کر ہو رہا ہے کہ ایک ملک کے اندر اتنی افراتفری ہر پہلو سے پیدا ہو جائے، عام انسان کی زندگی مشکل کا شکار ہو جائے۔ ایک طرف سے مہنگائی پہ مہنگائی، فوراً بجٹ سے پہلے 3-4 بجٹ پیش کر کے مہنگائی کو بڑھا دینا، روز قیمتوں میں اضافہ کرنا، ملکی کرنسی کو ڈاؤن کر دینا، ڈالر کو مہنگا کر دینا، اور درآمدات پہ پابندیاں لگا دینا، برآمدات کا اور کباڑا کر دینا، ملکی پیداوار پہ اثر انداز ہو جانا، اور اس طرح سرمایہ داروں کو تنگ کرنا، بیوروکریٹس۔ ایک موجودہ حکومت میں اس وقت ایک اور جو اندر کشمکش جاری ہے وہ اداراتی نظام پاکستان کا، افسر شاہی نظام ٹھپ ہے تقریباً اس وقت، یعنی لوگوں کے جو روزمرہ کام پڑتے ہیں جن اداروں سے، دفتروں سے، ان دفتروں کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کر کے اور ان دفتروں کے اندر بے یقینی کی کیفیت ہوئی ہوئی ہے، اس طرح سے کہ سرکاری افسر جو سرکار کی طرف سے لوگوں کے کام نپٹانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں وہ اب اپنا کام نہیں کرتے، لوگوں کا کام انجام نہیں دیتے، چونکہ انہیں خود پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، کب پکڑ لیں گے، کب اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہ کام جان بوجھ کر عمدن گویا ہو رہا ہے، یعنی ملک کو کچھ خاص حالات تک پہنچانے کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ناپائیداری، نا یقینی، بے یقینی، افراتفری، غیر یقینی کی صورت بنانا، کیوں بنانا؟ یہ حالات ضرورت ہوتے ہیں کچھ خاص اقدامات کے لیے، یعنی اصل تحول یا اصل جو سوچا ہوا منصوبہ ہے پاکستان کے لیے، اس کے لیے گراؤنڈ بن رہا ہے، یہ جو ہوا ہے یہ نہیں مطلوب تھا، مطلوب کچھ اور ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ اقدامات ہو رہے ہیں کہ مثلا لوگ مایوس ہوں، لوگ اعتراض کریں، لوگ دباؤ میں آئیں، جان بوجھ کر جو آسانیاں ہیں وہ بھی مشکل کر دیں، مثلا باقاعدہ گویا کچھ لوگ ہیں جو سرکاری سطح پر تلاش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کہاں آسانی ہے، جہاں انہیں پتہ چلتا ہے یہاں لوگ آسانی محسوس کرتے ہیں وہیں جا کر اس کو مشکل میں بدل دیتے ہیں، مثلا اگر انہیں پتہ چلتا ہے گیس میں تھوڑا سا لوگوں کو سہولت ہے تو گیس بند کر دو یا مہنگی کر دو، بجلی میں اگر سہولت ہے بجلی مہنگی کر دو ان کی، مائع گیس اگر لوگوں کو آسانی سے ملتی ہے اس کو مہنگا کر دو، غلہ اگر آسانی سے ملتا ہے اس کو مہنگا کر دو، پٹرول آسانی سے ملتا ہے اس کو مہنگا کر دو، جہاں بھی عوام کی آسانی کے ہی نظر آتی ہے فوراً پہنچ جاتے ہیں اور اسی شعبے کو جا کر اس عوام کے لیے مشکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ نہ بے وقوفی کی وجہ سے یا نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ کام کرنے سے ملک کے جو حالات بنیں گے، عوام کے جو جذبات ابھریں گے، عوام کے جو احساسات بنیں گے، ان احساسات اور ان جذبات اور ان حالات سے ایک نئی صورتحال سامنے لانی ہے، لوگوں کو وہاں تک پہنچانا ہے، اس نقطے تک پہنچانے کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے۔ مثلا یہ ٹیم جو ہٹائی گئی ہے اس وجہ سے نہیں ہٹائی گئی کہ ان سے ملک چلا نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہٹائی گئی ہے کہ انہیں جتنا بگاڑنا تھا اتنا بگاڑ نہیں سکے۔ ایک رائے صحافیوں کی یہ ہے کہ چونکہ یہ نہیں، مثلا وزیر خزانہ ملکی معیشت سنوار نہیں سکے، ایک رائے یہ ہے کہ نہ اس وجہ سے نہیں ہٹائے گئے کہ سنوار نہیں سکے، چونکہ سنوارنا ان کی معموریت نہیں تھی، ان کی معموریت تھی بگاڑنا، یعنی ملکی معیشت کو بگاڑو، کتنا بگاڑو کہ عوام چیخیں اور وہ نہیں نکال سکے چیخیں عوام کی، اس وجہ سے چینج ہو گئے۔ وزیر اطلاعات، آپ روز ان کے بیانات اگر نکال کے پڑھیں کہ 8 مہینے یہ شخص وزیر اطلاعات رہے ہیں اور 8 مہینوں میں ہر روز کے بیان میڈیا میں دیے ہیں، آپ بغیر کسی کے کہے ہوئے خود ہی کان پکڑ لیں گے ٹانگوں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہ شدت جذبات میں آ کر خود ہی کان پکڑ لیتے ہیں، کہ کان پکڑوانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، جیسے اسکولوں میں استاد مرغا بناتے ہیں، کوئی آدمی جب دیکھتا ہے کہ یہ بہت غلطی ہو گئی ہے، مرغا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو خود ہی کان پکڑ کے مرغا بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اس وزیر اطلاعات کے آپ بیان سنیں جو انہوں نے پچھلے 8 مہینوں میں دیے ہیں تو ساری قوم خود ہی کان پکڑ لے گی۔ ان کو کیوں ہٹایا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ پھر شاید انہوں نے کوئی لمٹ رکھی ہوئی تھی اپنے لیے، وہاں رہ کے رک جاتے تھے، اس سے آگے کی نہیں پھینکتے تھے، جبکہ انہیں معموریت یہ تھی کہ انہوں نے حدیں توڑنی ہیں، حدیں عبور کرنی ہیں، وہ حدیں انہوں نے کراس نہیں کی، اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے۔ کارکردگی خراب تھی، کارکردگی خراب نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے امن نہیں قائم کیا، نہ ناامنی زیادہ نہیں کی، ٹائم رکھا گیا تھا، اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے حالات یہاں پہنچانے ہیں، نہیں پہنچا سکے آپ، اس وجہ سے ٹیم نئی تازہ دم ٹیم آئی ہے، یہ تازہ دم ٹیم سنوارنے نہیں آئی، یہ نامکمل کام مکمل کرنے آئی ہے۔ ساتھ ہی ملک کے اندر یہ گردش چل رہی ہے، یہ افواہ اس وقت میڈیا کے اوپر شدت سے ہے کہ ملک کے اندر صدارتی نظام آنے والا ہے، ابھی پارلیمانی نظام ہے، اب صدارتی نظام آئے گا، یعنی جس طرح پرویز مشرف کے زمانے میں تھا یا ضیاء الحق کے زمانے میں تھا، صدارتی نظام کے لیے ملک تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک افواہ یہ پھیلی ہوئی ہے، کس حد تک اس میں صداقت ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے، ممکن ہے ایسا ہی ہو کہ پارلیمانی نظام کی ناکامی ثابت کرنے کے لیے یہ سب اودم مچا ہوا ہے کہ پارلیمانی نظام سے نہیں چل سکتا ملک، صدارتی نظام ہو. پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام میں یہ فرق ہے کہ پارلیمانی نظام میں اعلیٰ اختیارات، ملک کے انتظامی سیاسی اختیارات پارلیمنٹ کو حاصل ہوتے ہیں، عوامی نمائندوں کے پاس ہیں. عوامی نمائندے پھر آپس میں سے نمائندہ چنتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر، وزیر اعظم، اور وزیر اعظم کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہیں. پارلیمنٹ اصل اعلیٰ اختیاراتی ادارہ ہوتا ہے. پارلیمنٹ وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں. اعلیٰ اختیاراتی ادارہ پارلیمنٹ ہوتا ہے. صدارتی نظام میں پارلیمنٹ صرف ایک قانون ساز ادارہ ہوتا ہے صدر کی ایما پر. اعلیٰ اختیارات سارے صدر کے پاس ہوتے ہیں، ایک شخص کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ جیسا چاہے، جیسے آرڈیننس چلانا چاہے وہ نظام اس سے چلتا ہے، جس طرح امریکہ کا نظام ہے، صدارتی نظام ہے، اور وہ صدر ویٹو کر دیتا ہے امریکی پارلیمنٹ کے جو بھی قرارداد ہوتی ہے. ابھی اس نے جو یمن کے متعلق امریکی پارلیمنٹ نے قرارداد دی کہ یمن جنگ میں سعودیہ کی حمایت نہ کی جائے، پارلیمنٹ نے، امریکی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پیش کی ہے، صدر نے ویٹو کر دی ہے کہ نہیں، ہم کریں گے یمن جنگ میں سعودیہ کی مدد کریں گے ہم. یعنی صدر اعلیٰ اختیاراتی اتھارٹی ہوتی ہے. ابھی پاکستان کے اندر یہ نظام نافذ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ اس وقت لوگوں کی ڈیمانڈ بنے گا، صدارتی نظام، ہمیں صدر چاہیے. کراچی میں در و دیوار پہ ایک نعرہ لکھا ہوتا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے، پہلے زیادہ تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہبر چاہیے. کراچی کے لوگ جو اس قوم پرست تنظیم میں تھے، ایم کیو ایم میں، ان کے لیڈر الطاف حسین تھے، تو وہ نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہمیں منزل نہیں چاہیے، مقصد نہیں چاہیے، مملکت نہیں چاہیے، ہمیں لیڈر چاہیے، رہبر چاہیے. ہمیں منزل نہیں، رہبر چاہیے، یعنی الطاف حسین چاہیے، باقی کچھ بھی نہیں چاہیے. ملک بھی نہ ہو، کراچی بھی نہ ہو، پاکستان بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس الطاف حسین ہو، یہ چاہیے انہیں. پاکستان کے عوام سڑکوں پر نکلیں کہ ہمیں پارلیمانی نظام نہیں چاہیے، صدارتی نظام چاہیے. خوب، یہ پاکستانی کب کہیں گے یہ بات؟ یہ اس وقت کہیں گے کہ جب پارلیمانی نظام ان کو شکنجے میں جکڑے گا، ان کو محروم کرے گا، ان کو مہنگائی بڑھائے گا، ان کو معمول کی زندگی گزارنے کے قابل نہیں چھوڑے گا. اس وقت یہ پھر نکل کے مطالبہ کریں گے کہ اب ہمیں پارلیمنٹ سے نجات دو، ہمیں صدارتی نظام کی ضرورت ہے. یعنی یہ وہی محاورہ ہو جائے گا کہ جوتے مارنے والے کم ہیں، ان کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ عوامی مشکلات کم ہوں. اس عوام کی مشکلات یہ ہیں کہ جوتے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جوتے مارنے والے کم ہیں، وہ نظام بدلا جائے جو جوتے کس کے ماریں، ٹائٹ ماریں، زیادہ ماریں، چونکہ پارلیمنٹ والے صحیح جوتے نہیں مارتے ہیں. یہ سب کچھ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، غیر سنجیدہ حکمت عملی، غیر سنجیدہ سیاست، چونکہ گزشتہ جتنا گزرا ہے عرصہ پاکستان میں اسی قسم کے تجربات اور بے وقوفی کی سیاست اور احمقانہ حکمت عملیوں سے پاکستان آج یہاں پہنچا ہے، اور یہاں سے آگے کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو بچائے ہر اس نالائق سے، نااہل سے، خائن سے، خیانتکار سے، جو اس ملک کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے. عالمی حالات میں سوڈان میں تبدیلی آئی ہے. وہاں پر 30 سال کے بعد حکومت بدلی ہے. حکومت بھی اس طرح بدلی ہے کہ 30 سال تک ایک شخص عمر البشیر کے نام سے جرنیل تھا سوڈانی فوج کا، جس نے 30 سال پہلے بغاوت کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، اور پھر اس مسلسل 30 سال سے حکومت کرتا رہا ہے سوڈان میں. سوڈان کو توڑا، دو حصوں میں تقسیم کیا، سوڈان کو بھوک مارا، سوڈان کو عالمی مسائل میں الجھایا، اور خود ایک جنگی مجرم جنایتکار کے طور پر عالمی اداروں کو، عدالتوں کو مطلوب ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. یہ دراصل سعودی عرب کا ایک مورا تھا اس کی تمام مدد سعودی عرب نے کی ہے. سوڈان کا بہت بڑا دخل ہے. سوڈان افغانستان کی طرح تھا. اسامہ بن لادن جہاں سے اسامہ بنا تھا, القاعدہ کی بنیادیں پڑی ہیں جہاں پر, وہ سوڈان تھا. اور ایک افریقی ملک ہے, سیاہ فام لوگ ہیں وہاں, لیکن عربی ہے, عربی بولتے ہیں, اکثریت مسلمان ہیں, اور فوجی حکومت زیادہ رہی ہے وہاں پر. ہمیشہ کوئی نہ کوئی فوجی, جعفر نمیری پہلے حکمران تھا, اور پھر اس کے بعد عمر البشیر آیا. بیچ میں کچھ عرصہ سیاسی جماعتوں کو موقع ملا, لیکن بہت چند مہینے کی ہوتی تھی, پھر فوج قبضہ کر لیتی تھی اقتدار کے اوپر. اب پھر ملک کے اندر حالات, معیشت بگڑی ہے, جس کے نتیجے میں چونکہ سوڈان پر پابندیاں ہیں, حالات لوگوں کے خراب ہوئے ہیں, مظاہرے کیے انہوں نے, اور پھر فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا, اور اب فوج مزید آگے اقتدار کو طولانی کرنا چاہ رہی ہے. لیکن مظاہرین فوج کی اس موجودہ صورتحال پر بھی راضی نہیں ہیں, اور سوڈان میں کافی اس وقت ہلچل اور کشمکش ہے. سب سے جو اس وقت خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے لیبیا کے اندر ہے. لیبیا جو 2011-12 میں اسی عربی بہار, جس کو میڈیا میں کہا جاتا ہے, اس لہر کے نتیجے میں میڈیا میں لیبیا میں تبدیلی آئی. کرنل قذافی کی حکومت گری, وہ مارا گیا خود لوگوں کے ہاتھوں, اور اس کے بعد سے لیبیا خانہ جنگی کا شکار ہوا. اگرچہ ایک لولی لنگڑی سی حکومت قائم ہوئی ہے, لیکن اس کا اتنا تسلط نہیں ہے. اسی حکومت کے ارکان میں سے ایک خلیفہ خفتر کے نام سے جرنیل ہے, لیبیائی فوج کا سابقہ کمانڈر, اس نے بغاوت کی ہے اور طرابلس پہ حملہ کر دیا, اور اس وقت ایک بہت خونریز خوفناک جنگ طرابلس میں موجود وزیراعظم کی فوج اور باغی جرنیل خلیفہ خفتر کی فوج کے درمیان جاری ہے, اور عالمی توجہ نہیں ہو رہی, عالمی مداخلت نہیں ہو رہی, اور ایک بڑے خون خرابے کی وہاں پر پیشن گوئی کی جا رہی. ابھی تک ہو بھی گیا ہے, اور کافی حد تک اس خون خرابے کی طرف حالات بڑھ بھی رہے ہیں. یہ لیبیا کی صورتحال ہے. مصر میں جو سابقہ اخوان المسلمین کے صدر تھے مرسی, ان کی سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے, اور مصری جرنیل سیسی نے اپنا اقتدار 2030 تک ایک ریفرنڈم کے ذریعے سے اور بڑھا لیا ہے. مصر سوڈان کا بھی پشتیبان ہے, اور سوڈان کی موجودہ صورتحال میں بھی مصر کا کافی عمل دخل ہے. لیبیا کے حالات اور سوڈان کے حالات میں دونوں میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ڈائریکٹ ملوث ہیں. یہ اس وقت یہ دو ملک بھاری سرمایہ لگا کر اپنا اثر رسوخ دونوں ملکوں کے اندر بڑھا رہے ہیں. بحرین کے اندر 180 کے قریب یا 170 کے قریب بحرینی شہریوں کو ان کی شہریت, بحرینی شہری حقوق ان کے ختم کر دیے گئے ہیں, اور ان کو ملک سے نکالنے کے احکامات یا جیلوں میں بند کرنے کے احکامات صادر ہوئے ہیں. باقاعدہ طور پر اسرائیلی وفد بحرین کا دورہ کرنے جا رہا تھا, لیکن کچھ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے انہوں نے وفد نہیں کیا, ملاقات نہیں کی. اسرائیل کے اندر انتخابات ہوئے ہیں, اور یہ قصاب جلاد نتن یہو دوبارہ ایک معمولی سی اکثریت سے دوبارہ وزیراعظم بنا ہے, مخالف جماعت کے مقابلے میں برابر برابر الیکشن کے نتیجے تھے تقریباً عراق جیسے, اور اس میں دوبارہ بنا ہے. اور دوبارہ بنتے ہی ان دونوں نے, محمد بن سلمان اور نتن یہو نے آپس میں ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور عہد معاہدے کیے ہیں, اور ان قریب دونوں میں سے کوئی ایک دورہ کرے گا, یا نتن یہو سعودی عرب آئے گا یا محمد بن سلمان تل ابیب جائے گا, اور باقاعدہ طور پر ان دونوں میں معاہدہ ہوگا تاکہ ایران کے خلاف ایک محاذ خطے کے اندر قائم کر سکیں اور ایران کا اثر رسوخ کم کر سکیں. ان کی امید یہ ہے کہ سپاہ پاسداران پر ٹرمپ کی طرف سے پابندی لگنے کے بعد اب سپاہی پاسداران کمزور ہو گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں مل کر ایران کا اثر رسوخ کم کریں۔ اس قسم کی ان کے عزائم ہیں، اور ملکی جو ان کے اپنے اقتصادی حالت ہے بہت بدتر ہے۔ سعودی عرب میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اصلی حالات اس کے بالکل الٹ ہیں، یعنی معیشت روز بروز ان کی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، غیر ملکیوں کو اپنے ملک سے نکال رہے ہیں، ترقیاتی کام بند ہو رہے ہیں، اور جو لیبرل پالیسی کے ایک دکھاوے کے نمائشی پروجیکٹ ہیں وہ زیادہ شروع ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ہی ایک اور یہ پیش رفت تو یہ ہے کہ دنیا کا، یہ خبروں کے مطابق جیسا خبروں میں آیا ہے، کہ پوری دنیا کا پرتعیش ترین سینما گھر سعودی عرب میں افتتاح ہوا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سینما گھر ہیں، آپ ہم آشنا نہیں ہیں، کبھی وہاں جانا نہیں ہوا، نہ جائیے، وہاں جانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سینما گھر ایک مرکز ہوتا ہے، جس طرح فاسد تہذیب کا ایک ثقافتی مرکز ہے، فلمیں ہر طرح کی، گندی فلمیں، عریان فلمیں، فحاشی کی جگہ، اور جو طبقہ عموماً سینماؤں کی طرف جاتا ہے یہ فحاشی کے مناظر دیکھنے کے لیے، اس کی بھی اپنی خاص سطح ہوتی ہے ثقافتی، عموماً مہذب لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہاں نہیں نظر آتے۔ سعودی عرب میں سینما بنانے پہ پابندی تھی، اب اجازت مل گئی ہے، اور اجازت ملتے ہی دنیا کا ریکارڈ توڑا ہے انہوں نے کہ سب سے زیادہ پرتعیش سینما بن رہا ہے، یعنی وہاں سینما ہال ہے، کئی سکرینیں ہیں، کئی ہال ہیں، اور ان کے اندر جو سہولتیں ہیں اور ان کے اندر جو فساد کے لیے اسباب فراہم کیے گئے ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اس ملک کی حالت ہے کہ جو امام ان کا ہے یا خلیفہ ان کا ہے یا سفیر ان کا ہے، اور ہر روز ہمارے صدر، وزیراعظم، وزراء، ایک لائن انہوں نے رٹی ہوئی ہے سب نے، ہمارے سرکاری اہلکاروں نے، کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے، پاکستان سعودی عرب کا دفاع کرے گا، پاکستان سعودی عرب یک جان ہے، پاکستان سعودی عرب کے لیے قربان ہو جائے گا، اور اس طرح کی یہ جملے روز بروز تکرار کر رہے ہیں، اور ادھر ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں بہت کٹر اور متعصبانہ مذہبی ماحول تھا، وہاں پر اب یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ یہ شہزادہ موجودہ جو بننا چاہتا ہے، اور ٹرمپ کی تلقینات کے مطابق ایک ہیرو بننا چاہتا ہے، یہ اس قسم کے اقدامات، فلمی دنیا کے اقدامات، چونکہ فلمی دنیا کا ہے خود، فلمی دنیا سے مراد فلمی ایکٹر نہیں ہے بلکہ فلم دیکھنے والوں میں سے ہے، اس کی پرورش ہی فلموں میں ہوئی ہے، اور کمپیوٹر فلموں کا خصوصاً بہت دلدادہ ہے، جتنے اس کے ذہن میں نقشے ہیں جو کام کرتا ہے وہ سب فلمی دنیا سے لیتا ہے۔ جمال خاشقجی کا قتل کا بھی اس نے جو آئیڈیا لیا فلمی دنیا سے لیا ہے، کہ اس طرح فلمی دنیا کے اندر ایک ایئرپورٹ ہوتا ہے، وہاں سے اس کے بندے روانہ ہوتے ہیں، کمانڈر ہوتا ہے یہ، اور وہاں جا کر ایک بڑے طاقتور دشمن کو اغوا کرتے ہیں، اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے، اور ایک سنسنی دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اس فلم کے ساتھ اس نے یہ سنیریو کھیلا جو الٹ ہو گیا اور دنیا میں اس کی رسوائی کا سبب بنا ہے۔ اب اگلے اقدامات بھی انجام دے رہا ہے۔ خوب، یہ مجموعی حالات تھے جو دنیا میں اور پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مظلوم اقوام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ پاکستان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کے اندر ہر لحاظ سے، سیاسی، امنیتی اور اقتصادی لحاظ سے خداوند تبارک و تعالیٰ پائیداری عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔